بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين. وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
یہ ہے عیسیٰ جو مریم کے بیٹے تھے. یہ حق بات میں کہتا ہوں جس میں یہ لوگ جھگڑ رہے ہیں. اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کوئی اولاد اپنے پاس بنائے. اللہ اس سے پاک ہے. اللہ جب کسی چیز کا فیصلہ کر دیتا ہے تو اس سے کہتا ہے ہو جا, تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اور بے شک اللہ میرا اور تمہارا پروردگار ہے, تو تم اس کی عبادت کرو, یہی سیدھا راستہ ہے. پھر لوگوں کے درمیان مختلف گروہوں میں اختلاف ہوا تو ہلاکت ہے ان کافروں کے لیے اس عظیم دن کی حاضری سے, جس دن یہ لوگ ہمارے پاس آئیں گے تو کیا سننے والے ہوں گے اور کیا دیکھنے والے ہوں گے. لیکن یہ ظالم آج کے دن کھلی گمراہی میں ہیں اور آپ ان کو ڈراتے رہیے حسرت کے دن سے, جب ہر کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا. مگر حال یہ ہے کہ یہ لوگ غفلت میں ہیں اور یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے. بے شک ہم ہی زمین کے بھی وارث ہیں اور ان تمام چیزوں کے جو زمین پر ہیں, اور یہ سب ہمارے طرف ہی لوٹائے جائیں گے. بزرگان محترم, یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو آج کی مجلس میں تلاوت کی گئیں, اور یہ سورہ مریم کی 34 آیت سے لے کر آیت نمبر 40 تک کی آیات ہیں. اس سے پہلے حضرت مریم علیہ السلام کا قصہ بلکہ واقعہ قرآن مجید نے بیان کیا کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام کے ہاں حمل ٹھہرا، اور پھر حضرت مریم علیہ السلام اس بچے کو لے کر اپنے قوم کے پاس آئیں تو قوم کے لوگوں نے اعتراض کیا، تو حضرت مریم علیہ السلام نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا تو قوم کے لوگ کہنے لگے کہ ہم اس بچے سے کیسے بات کریں، لیکن وہ بچہ بولنے لگا، چند دن کا بچہ بولنے لگا اور یہ کہا کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، وجعلنی نبیا، اور اللہ تعالی نے مجھے نبی بنایا ہے، وجعلنی مبارکن اینما کنت، اور مجھے مبارک بنایا ہے جہاں بھی میں ہوں، اور اللہ نے مجھے وصیت کی ہے نماز کی، زکوٰۃ کی جب تک میں زندہ رہوں، اور میں اپنی والدہ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا ہوں، اور اللہ نے مجھے زبردست بدبخت نہیں بنایا، اور میرے اوپر سلامتی ہو جس دن مجھے پیدا کیا گیا اور جس دن مجھے موت آئے گی اور جس دن میں دوبارہ زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ یہ وہ کلام تھا جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے گہوارے میں کیا، ماں کی گود میں کلام کیا۔ تو قرآن مجید نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس کلام کو اور گہوارے کی اس بات کو نقل کیا، اور نقل کرنے کے بعد پھر یہ فرمایا کہ ذالک عیسیٰ ابن مریم، کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو مریم کے بیٹے تھے۔ تو یہ جو فرمایا کہ یہ حضرت عیسیٰ ہیں جو مریم کے بیٹے ہیں، تو صاف تردید کر دی گئی نصارہ اور عیسائیوں کے عقیدے کی کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، لیکن قرآن مجید نے کئی جگہ میں صراحتاً ان کی اس نامعقول بات کا رد کیا ہے، اور یہاں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیا اور پھر یہ فرما ابن مریم، کہ مریم کے بیٹے ہیں، حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت مریم علیہ السلام کو حمل ٹھہرا، پھر وضع حمل ہوا، پھر بچے کو لے کر آئیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ بچہ جو ماں کے پیٹ میں رہا اور پھر وضع حمل ہوا اور پھر ہاتھوں میں اس کو اٹھا کر لایا جا رہا ہے، ماں اس کی پرورش کر رہی ہے، وہ خدا ہو یا خدا کا بیٹا ہو، کیسے ممکن ہے؟ ہاں وہ اللہ کے برگزیدہ بندے اور اللہ کے رسول تھے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی گفتگو شروع کی تو شروع ہی یہاں سے کی کہ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ تو یہ جو آیت آپ کے سامنے آج پڑھی گئی، اس میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام ذکر کیا اور اس کے بعد فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ مریم کے بیٹے ہیں۔ تو گویا کہ نصارہ کے عقیدے کی بھی تردید ہو گئی کہ یہ اللہ کے بیٹے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہودیوں کے الزام کی بھی تردید ہو گئی کہ یہ یوسف نجار کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ دونوں باتوں کی تردید کر دی اللہ سبحانہ و تعالی نے اور فرمایا کہ یہ عیسیٰ ہیں جو حضرت مریم کے بیٹے ہیں۔ قول الحق الذی فیہ یمترون، یہ حق بات ہے یہ جس میں یہ لوگ جھگڑ رہے ہیں، یعنی ایک طرف یہودی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان لگانے والے ہیں، اور جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بار بار مخالفت کی، اور انہی یہودیوں نے بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی اور سولی چڑھانے کی سازش کی، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے فضل اور رحمت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیے جانے اور سولی چڑھائے جانے سے بچا لیا. وما قتلوہ وما صلبوہ ولیکن شبہ لہم. تو ایک طرف یہودی ہیں کہ جو حضرت مریم علیہ السلام پر بھی الزام لگانے والے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرنے والے ہیں، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل اور ان کی سولی چڑھانے کی کوشش کرنے والے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ نصارہ ہیں جو اپنے آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا متبع کہتے ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر محبت میں انہوں نے غلو کیا اور اتنا غلو کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا. تو حق سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس صورت میں بھی اور بھی کئی جگہوں میں حق بات ارشاد فرمائی کہ نہ یہود کی بات ٹھیک ہے اور نہ نصارہ کی بات ٹھیک ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو تھے، نعوذ باللہ، کوئی بدکاری کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوئے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بطور معجزے کے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کا حمل ٹھہروایا اور پھونک حضرت جبریل علیہ السلام نے ماری ان کے گریبان میں، حضرت مریم علیہ السلام کے گریبان میں، اور اس سے حمل ٹھہرا اور اللہ تعالیٰ نے کلمہ کن سے ان کو پیدا کیا بغیر باپ کی اور بغیر مرد کے واسطے کے. تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ بھی مبارک، ان کی والدہ وہ بھی مبارک پاک باز. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ مریم کے بیٹے ہیں اور یہ حق بات ہے جس میں یہ لوگ جھگڑ رہے ہیں. تو جھگڑ رہے ہیں یعنی ایک طرف یہودی ہے جو یہودی ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گرانا چاہتے ہیں، ان کی مخالفت کرتے رہے اور ان پر طرح طرح کے الزامات لگاتے رہے، قتل اور سولی کی انہوں نے کوشش کی، اور دوسری طرف یہ عیسائی ہیں جو ان کو حد سے آگے بڑھانے والے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے حق بات ارشاد فرما دی، قول الحق الذی فیہ یمترون، میں حق بات کہتا ہوں کہ جس میں یہ لوگ شک کر رہے ہیں یا جھگڑ رہے ہیں. قرآن نے اس کو دونوں طرح پڑھا ہے، قول الحق اور قول الحق، اور اگر قول الحق ہو تو مفعول ہوگا قولو کا، اور اگر قولو ہو تو پھر خبر ہوگی مبتدا محذوف ہذا کی. آگے اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ ما کان للہ ان یتخذ من ولد سبحانہ، اللہ کے لیے یہ ممکن نہیں ہے، اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اللہ اولاد رکھے. سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کو نہ بیوی کی کوئی ضرورت ہے، نہ اولاد کی کوئی ضرورت ہے، نہ لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی خدا ہے، اللہ ہے، اور اللہ تعالی کا وجود واجب الوجود ہوتا ہے. وہ مخلوق کی طرح نہ باپ کا محتاج ہے، نہ بیوی کا محتاج ہے، اور نہ اولاد کا محتاج ہے. تو ما کان للہ ان یتخذ من ولد، اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اللہ کوئی اولاد بنائے، یا یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ اپنی کوئی اولاد بنائے. سبحانہ، اللہ اس سے پاک ہے، اللہ اس سے پاک ہے، یعنی اس کو اولاد بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اذا قضا امرن، اور اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے، فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُون، تو اللہ تعالیٰ اس کو کن فرما دیتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو نہ بیٹے کی ضرورت ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو گھر کی ضرورت ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو مخلوقات میں سے کسی مخلوق کی احتیاج ہے، نہ ان چیزوں کی احتیاج ہے کہ جو جن کی مخلوق کو محتاجی ہوتی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے ہر کام آسان ہے، اور جو وہ چاہتے ہیں وہ بغیر کسی مددگار کے، بغیر کسی مخلوق کی مدد کے، بغیر بیوی، بغیر اولاد، بغیر مددگاروں کے اللہ تعالیٰ کن فرماتے ہیں، فیکون وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اذا قضا امرن، اللہ تعالیٰ جب کسی کام کا فیصلہ کرتے ہیں، فانما یقول له کن فیکون، تو اللہ تعالیٰ اس کو فرماتے ہیں کہ تو ہو جا، فیکون تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، اور بے شک اللہ میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تم اس کی عبادت کرو۔ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہی سیدھا راستہ ہے۔ بے شک اللہ میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو تم اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اب یہ جو جملہ ہے، یہ قرآن مجید کا بھی ہو سکتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اثر سے کہلایا گیا کہ بے شک اللہ میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو اللہ کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ، کا یہ واو حرف عطف ہے، اور اس کا عطف ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس قول پر جو پیچھے گزرا کہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب، کہ عیسیٰ علیہ السلام نے پہلے تو اپنی بات ذکر کی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، اور اللہ نے مجھے مبارک بنایا ہے جہاں بھی میں ہوں، اور اللہ نے مجھے اپنی والدہ کے ساتھ اس نے سلوک کرنے والا بنایا ہے، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ، کہ بے شک اللہ میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو تم اس کی عبادت کرو۔ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، یہی سیدھا راستہ ہے۔ فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ، اب ان کے درمیان جو گروہ تھے ان میں اختلاف رہا اور وہ مختلف ہو گئے، یعنی یہودیوں کا نظریہ کچھ اور ہے اور عیسائیوں کا نظریہ کچھ اور ہے۔ جیسے بھی عرض کیا گیا، یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت پر اترے ہوئے تھے اور اترے ہوئے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو متبعین کہلاتے ہیں عیسائی، ان اپنے دور کے اندر شروع میں وہ راہ ہدایت پر رہے، مگر بعد میں انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی محبت میں اتنا غلو کیا، اتنا غلو کیا کہ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حقیقی بیٹا قرار دینا شروع کر دیا۔ اسی کو قرآن مجید نے ایک جگہ میں فرمایا کہ یا اہل الکتاب لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب اپنے دین میں غلو مت کرو، حد سے مت بڑھو۔ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ کے بارے میں حق بات کے سوا کوئی بات مت کرو۔ انما المسیح ابن مریم عبد اللہ و رسولہ، کیا ہے کہتے مسیح علیہ السلام یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو قرآن مجید نے یہاں یہ فرمایا کہ فاختلف الاحزاب من بینہم، تو ان کے درمیان جو گروہ ہیں ان میں اختلاف ہوا۔ فویل للذین کفروا من مشہد یوم عظیم، تو ہلاکت ہے ان کافروں کے لیے اس عظیم دن کے حاضر ہونے سے۔ فویل للذین کفروا، تو جن لوگوں نے کفر کیا، کفر کہتے ہیں انکار کو، کافر کہتے ہیں اس شخص کو جو انکار کرنے والا ہو، اور کافر کا مطلب ہے حقائق کا انکار کرنے والا، روز روشن کا انکار کرنے والا۔ تو کافر جو ہے وہ حقائق کا انکار کرتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، اگر کوئی شخص ان کو اللہ کا بندہ نہ مانے، بیٹا مانے، یا تین ایک میں اور ایک تین میں خدا مانے، یا خدا کا اقنوم مانے، تو یہ حد سے تجاوز ہے اور حقائق کا انکار ہے۔ اور اگر کوئی شخص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول نہ مانے، وہ بھی کافر ہے۔ تو جو کافر ہیں ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے، جو حقائق کا انکار کرنے والے ہیں ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ لیکن اصل ہلاکت کب کی ہے؟ من مشہد یوم عظیم، جب عظیم دن میں وہ حاضر ہوں گے۔ شہیدہ یشہد، حاضر ہونا، مشہد حاضر ہونے کی جگہ، مصدر میمی حاضر ہونا، جس دن عظیم دن میں یعنی قیامت کے دن میں وہ حاضر ہوں گے اس دن میں ان کے لیے بڑی ہلاکت ہے. اسمع بهم وابصر، کتنے سننے والے ہوں گے، کتنے دیکھنے والے ہوں گے. یہ ما افعل و افعل به، ما اسمع و اسمع به یا فعل تعجب میں سے ہے. تو اسمع بهم وابصر کا مطلب یہ ہوگا کہ کتنے سننے والے ہوں گے، کتنے دیکھنے والے ہوں گے. یوم یاتوننا، جس دن ہمارے پاس آئیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ کافر جو آج حق بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، قرآن مجید کی جو حق بات اعتدال والی بات ہے اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہے، نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حق بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن یہ لوگ جب قیامت کے دن ہمارے پاس آئیں گے، اسمع بهم وابصر، تو کتنے سننے والے ہوں گے، کتنے دیکھنے والے ہوں گے. اور اسی کو قرآن مجید میں سورہ قاف میں فرمایا گیا کہ فکشفنا عنک غطاءک، کہ تمہارے آنکھوں پر جو پردے پڑے ہوئے تھے سب ہم نے ہٹا دیے. فبصرک الیوم حدید، آج تمہاری نگاہ خوب تیز، ہر چیز صاف صاف نظر آ رہی ہے. تو یہاں کافر حقائق کا انکار کرتا ہے، حق کو سننا نہیں چاہتا، یا سن کر بھی نہیں سنتا، دیکھ کر بھی نہیں دیکھتا، لیکن قیامت کے دن جب آئے گا تو نگاہ بھی خوب تیز ہوگی، کان بھی خوب سننے والے ہوں گے، اور نگاہ اور دیکھنے والے بھی خوب دیکھنے والے ہوں گے، یعنی ہر چیز کی حقیقت سامنے نظر آ جائے گی. اس کو قرآن مجید نے یہاں فرمایا اسمع بهم وابصر یوم یاتوننا، یعنی جس دن یہ لوگ ہمارے پاس آئیں گے بہت دیکھنے والے ہوں گے، بہت سننے والے ہوں گے. لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، لیکن یہ ظالم آج کے دن کھلی گمراہی میں ہے، لیکن یہ ظالم آج کے دن کھلی گمراہی میں ہے، یعنی آج سننے کے لیے تیار نہیں ہے، سن کر بھی نہیں سنتے، یعنی حق بات تسلیم نہیں کرتے. لیکن قیامت کے دن جب یہ ہمارے پاس آئیں گے خوب سننے والے ہوں گے، دیکھنے والے ہوں گے. لیکن اشارہ کر دیا گیا کہ اس وقت کا سننا اور اس وقت کا دیکھنا کام نہیں آئے گا، اس وقت کا ایمان لانا کام نہیں آئے گا. جب انسان جنت کو دیکھ لے گا، جہنم کو دیکھ لے گا، میدان محشر میں پہنچ جائے گا، حقائق سارے کے سارے آنکھوں سے نظر آنے لگیں گے، کان اور نگاہیں سب حقیقتوں کو تسلیم کر لیں گی، اس وقت میں ایمان لانا کوئی معتبر نہیں ہے. ایمان لانا تو دنیا میں معتبر ہے جبکہ ایمان بالغیب ہو، بن دیکھے انسان ایمان لائے. لیکن جب آنکھیں بند ہو گئیں، فرشتے موت کے نظر آنے لگے، عالم غیب منکشف ہو گیا، اس کے بعد اگر کوئی ایمان لائے بھی تو وہ ایمان شرعاً مقبول نہیں ہے. تو یہاں فرمایا گیا کہ جس دن یہ لوگ ہمارے پاس آئیں گے تو بہت سننے والے ہوں گے، بہت دیکھنے والے ہوں گے، لیکن یہ ظالم آج کے دن کھلی گمراہی میں. وَانذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، اور آپ ان کو ڈراتے رہیے حسرت کے دن سے جب فیصلہ کر دیا جائے گا. آپ ان کو ڈراتے رہیے حسرت کے دن سے جبکہ فیصلہ کر دیا جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، رضوان اللہ اجمعین، علماء، اور ان سب کو یہ خطاب کر کے فرمایا گیا کہ آپ کا کام یہ کہ ان کو ڈراتے رہیں، ڈراتے رہیں، ڈراتے رہیں. کوئی مانتا ہے مانے، نہیں مانتا نہ مانے، لیکن ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم ڈرانے کے اندر کوئی کمی نہ کریں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا، اور آپ کے ذریعے سے پوری امتیوں کو خطاب ہے کہ وَانذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ، آپ ان کو ڈراتے رہیے حسرت کے دن سے. حسرت کے دن سے مراد ہے قیامت کا دن، اور قیامت کے دن کے بہت سارے نام ہیں، 90 سے زیادہ نام ذکر کیے گئے ہیں قرآن مجید کے اندر، الحاقہ، القارعہ، اور قیامت کے اور قیامت کے دن کے. قیامت کے دن کا ایک نام جو یہاں ذکر کیا گیا وہ ہے حسرت والا دن، اور اس کی تفصیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، جو مشکات وغیرہ کی روایت میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن حسرت کا دن ہوگا، ہر شخص کو حسرت ہوگی. کافر کو یہ حسرت ہوگی کہ میں ایمان کیوں نہیں لایا، کافر کو یہ حسرت ہوگی کہ میں ایمان کیوں نہیں لایا، یعنی میں نے حقائق کا انکار کیوں کیا، میں حقیقت کو تسلیم کر لیتا. کافر کو تو یہ حسرت ہوگی. اور مومن جو جنت میں جا رہا ہے اس کو بھی حسرت ہوگی، اور وہ یہ سوچے گا کہ میں نے زندگی کی کتنے اوقات، کتنے دن ضائع کر دیے، اگر میں مزید اعمال صالحہ کر لیتا تو آج میرا درجہ کہیں سے کہیں پہنچ ہوتا. قرآن مجید حدیث شریف میں آتا ہے، حدیث شریف میں آتا ہے کہ جنت کے 100 سے زیادہ درجے ہیں، جنت کے 100 سے زیادہ درجے ہیں. اور وہ بھی حدیث شریف میں آتا ہے کہ قاری سے کہا جائے گا کہ قرآن پڑھتا جا اور چڑھتا جا. تو بہرحال جنت کے 100 درجے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے اوپر کی جو جنت ہے، جو اعلی جنت ہے، وہ ہے جنت الفردوس. تو جب بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو تو جنت الفردوس مانگو. تو اس وقت میں مسلمانوں کو یہ حسرت ہوگی، اہل جنت کو یہ حسرت ہوگی کہ ہم مزید اگر دنیا میں کوئی نیکی کا کام کر لیتے تو آج ہمارے درجے اور زیادہ بڑھ جاتے. یہ زندگی بڑی نعمت ہے میرے دوستوں اور ساتھیوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ کو بھی. جب تک یہ سانس آ رہا ہے، چاہے آدمی کتنا ہی کمزور ہے، بستر پر ہی لیٹا ہوا ہے، چلنے پھرنے کے بھی قابل نہیں ہے. ابھی میں ایک بزرگ خاتون کے پاس گیا تو بیچاری بڑی افسردہ تھی اور بیمار لیٹی ہوئی تھی، میری قریبی رشتہ دار ہیں. تو فرمانے لگی کہ اتنا عرصہ ہو گیا بستر پر، باہر جانا بھی ممکن نہیں ہے کسی کے سہارے سے. یا پھر میں نے کہا جی یہ سانس اللہ تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے جو آپ کو ملا ہوا ہے، اس لیے کہ جب تک یہ سانس موجود ہے آدمی سبحان اللہ کہتا ہے تو بھی درخت لگ جاتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے تو بھی ثواب ملتا ہے، اللہ اکبر انسان منہ سے نکالتا ہے، جنت کے اندر جناب کسی عمل سے محل تعمیر ہو جاتا ہے، کسی عمل سے درخت لگ جاتے ہیں. بعض روایتوں میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت جو ہے وہ چٹیل میدان ہے، لیکن بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جنت سنواری جاتی ہے. تو اس لیے علماء نے تطبیق کی کہ ساتھ ساتھ محل بھی بنے ہوئے ہیں، لیکن کچھ جگہ جو ہیں وہ چٹیل اور خالی بھی چھوڑی گئی ہیں. جتنا انسان نیک کام کرتا چلا جاتا ہے، ماں اس کے محلات تعمیر ہوتے چلے جاتے ہیں. تو یہ جو سانس آ رہا ہے، سانس جا رہا ہے، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. جب تک انسان زندہ ہے اور سانس چل رہا ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، صبر، شکر، زہد، قناعت، رجوع اللہ، انابت اللہ، توکل علی اللہ، خشیت من اللہ، یہ افعال انسان سے صادر ہو رہے ہیں، حب فی اللہ اور بغض فی اللہ، یہ سب چیزیں دل میں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، نیک اعمال زبان سے، نگاہوں سے، دل سے جاری ہو رہے ہیں، انسان کے درجات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. جہاں یہ سانس نکلا اعمال کا سلسلہ ختم. اب اگر جنت میں کسی کو نماز ہوگی بھی مزے کے لیے ہوگی، کسی کو ذکر اللہ کی توفیق ہوگی بھی تو بھی وہ مزے کے لیے ہوگی، یعنی لذت کے لیے تقرب، لیکن اس سے تقرب عند اللہ کے درجات نہیں بڑھیں گے. یہ تو دنیا ہے، اس دنیا میں انسان جو کر سکتا ہے کر لے. اسی لیے اہل جنت جب قیامت کا دن ہوگا تو حسرت کریں گے، کاش ہم دنیا میں کچھ اور کام کر لیتے، کتنا وقت تھا جو ہم نے ضائع کر دیا. انسان بیٹھے کبھی ادھر دیکھ لیا، کبھی ادھر دیکھ لیا، منہ سے الٹی سیدھی بات نکال دی، حالانکہ وہی وقت اگر سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، ہمارے بہت سارے قابل علماء کے واقعات ہیں کہ مسلسل تصنیف تالیف اور یہ پڑھنا پڑھانا کرتے رہتے تھے. اب انسان تصنیف تالیف کر رہا ہے اس وقت میں ذکر ساتھ نہیں چل سکتا, میں درس دے رہا ہوں تو ظاہر ذکر تو نہیں کر سکتا اس وقت میں. تو تصنیف تالیف, درس قرآن, درس حدیث, یہ اور کوئی آدمی منہمک ہو کے پوری توجہ سے کام کر رہا ہے تو اس وقت میں اور دوسرا کام عبادت کا تو نہیں کر سکتا. لیکن جب وقفہ آتا تھا, مثلا قلم خراب ہو گیا, قلم ٹھیک کرنا ہے, تو فوراً زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر جاری ہو جاتا تھا تاکہ یہ جو لمحات گزر رہے ہیں یہ بھی ضائع نہ ہو. تو یہ قیامت کے دن کو یہاں قرآن مجید کی اس آیت میں حسرت کا دن فرمایا گیا کہ کافروں کو تو حسرت ہوگی ہی ہوگی, اہل جہنم کو تو حسرت ہوگی ہی ہوگی کہ ہم اگر دنیا میں ایمان لے آتے, اعمال صالحہ اختیار کرتے تو جنت میں چلے جاتے, لیکن جو جنت میں جانے والے حضرات ہیں ان کو بھی حسرت ہوگی کہ اگر ہم اور زیادہ نیک کام کر لیتے, کتنا وقت ہم نے فضول ضائع کیا. اگر اس فضول وقت کو ہم اچھی نیت کے ساتھ مباح کاموں میں, جائز کاموں میں, اللہ تعالیٰ کی رضا کے کاموں میں استعمال کر لیتے, ہمارا درجہ پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتا. اور یہ میں نے مباح کام اس لیے کہہ دیا کہ بسا اوقات مباح کام جو ہے وہ بھی اچھی نیت سے نہیں اعمال صالحہ میں تبدیل ہو جاتا ہے. آپ ورزش کریں اس نیت سے کہ بھائی میں جہاد کروں گا, یا اس نیت سے کہ صحت اچھی رہے گی تو نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج اور دوسرے کام کروں گا, تو یہ چلنا پھرنا, کھانا پینا, ورزش کرنا, یہ سب چیزیں اعمال صالحہ بن جاتی ہیں, ورنہ کم از کم اعمال صالحہ کا سبب بن جاتے ہیں. اور اعمال صالحہ کے اسباب ہیں وہ بھی ثواب کے حکم میں آ جاتے ہیں. تو انسان زندگی کے ان لمحات کو ضائع کر دیتا ہے لیکن قیامت کے دن ان پر حسرت ہوگی. اس لیے قرآن مجید کی اس آیت میں فرمایا گیا وَانذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ اِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ, اور آپ ان کو ڈرائیے حسرت والے دن سے جب ہر کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا. اب اس قُضِيَ الْأَمْرُ کا ترجمہ دونوں ہو سکتے ہیں, جب تمام کاموں کا فیصلہ کر دیا جائے گا یا جب کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا. اور اس کی تفسیر کئی طریقے سے آئی ہے, ایک تفسیر یہ بھی آئی ہے کہ جب فیصلہ کر دیا جائے گا یعنی موت کو ختم کر دیا جائے گا, جیسا کہ روایات میں آتا ہے اور اس آیت کے ضمن میں بھی بہت سارے مفسرین نے وہ روایات لکھی ہیں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور اہل جہنم جہنم میں چلے جائیں گے تو موت کو ایک چتکبرے مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا. چتکبرے یعنی ایسا مینڈا کہ جس میں سفیدی بھی ہوگی اور کالس بھی, سفیدی علامت ہوگی نیکی کی اور کالس علامت ہے گناہوں کی. تو اس چتکبرے مینڈے کو لایا جائے گا اور زور سے اعلان کیا جائے گا یا اہل الجنہ, سارے جنتی دیکھیں گے کیا ہے, کیوں اعلان کیا گیا اور کیوں ہمیں متوجہ کیا گیا. پھر اہل جہنم کو پکارا جائے گا اور اہل جہنم جو ہے وہ بھی سب دیکھیں گے, ان کو مہلت دی جائے گی, وہ سب دیکھیں گے کہ مینڈا سامنے موجود ہے اور سب کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ موت ہے. اور ارشاد ہوگا کہ کیا تم اس کو پہچانتے ہو, اہل جنت اور اہل جہنم کہیں گے کہ ہم اس کو پہچانتے ہیں یہ موت ہے. اس کے بعد اس مینڈے کو درمیان میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان کر دیا جائے گا کہ اے اہل جنت اب جنت میں تم رہو گے اور خلود ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے, لا موت فی, اب اس جنت میں کوئی موت نہیں ہے. اور اہل جہنم کے لیے بھی اعلان ہو جائے گا کہ اہل جہنم اب تم جہنم میں رہو گے, اب تمہارے لیے کبھی موت نہیں ہے. تو بعض مفسرین نے یہ فرمایا کہ ان کو ڈرائیے حسرت کے دن سے جب معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا, یعنی فیصلہ کن بات کر دی جائے گی کہ موت ہی کو ختم کر دیا جائے گا. اب جو جنت میں ہوگا خالدین فیہا ابدا, جو جہنم میں ہوں گے اعاذنا اللہ من ذلک, تو خالدین فیہا ابدا. اور دوسری تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جب ہر معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا، ہر معاملے کا فیصلہ کر دیا جائے گا یعنی پتہ چل جائے گا کہ کون حق پر تھا کون باطل پر تھا، کس نے غلو کیا کس نے غلو نہیں کیا، کس کا قول حق تھا کس کا قول باطل تھا، قول الحق الذي فيه يمترون. تو قرآن مجید میں یہ فرمایا گیا وانذرهم يوم الحسرة اذ قضي الامر، آپ ان کو ڈرائیے حسرت کے دن سے جب ہر کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا. وهم في غفلة وهم لا يؤمنون، اور حال یہ ہے کہ یہ لوگ غفلت میں ہیں اور یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں، اور حال یہ ہے کہ یہ لوگ غفلت میں ہیں اور یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں. قرآن مجید کی اس آیت میں غفلت کا ذکر پہلے کیا گیا ہے اور لا یؤمنون کا ذکر بعد میں ہے. اس میں لطیف اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ انسان جو ایمان نہیں لاتا، اعمال صالحہ اختیار نہیں کرتا، جنت کی طرف نہیں بڑھتا، موت کے بعد کی تیاری نہیں کرتا، اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ غفلت. وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، یہ لوگ غفلت میں ہیں، یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں. اسی کو حضرت حامی رحمتہ اللہ علیہ کے ملفوظات میں جگہ جگہ فرمایا گیا کہ سب سے بڑی جو بیماری ہے وہ غفلت کی ہے. حضرات بڑے گہری نظر رکھتے ہیں، قرآن و حدیث پہ ان کی نظر بہت ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم صبح سے شام تک آدھا دھند لگے ہوئے ہوتے ہیں، صبح سے اٹھے اپنا کام پہ چلے گئے، پھر آئے، پھر یہ، پھر وہ، پھر یہ، پھر وہ، ظاہر ہے دھندے ہیں صبح سے لے کر شام تک، اور پھر انہی دھندوں کے اندر آدمی چلتا رہتا ہے جیسے کولو کا بیل، بس چل رہا ہے چل رہا ہے، سر جھکا کے اپنا چل رہا ہے چلتا رہتا ہے. لیکن اس کولو کے بیل کو کبھی ٹھہر کر سوچنا چاہیے کہ ہو کیا رہا ہے، ہمیں آگے کہاں جانا ہے، یہ جو ہم کام کر رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ آگے کیا نکلے گا، اور جو میں کام کر رہا ہوں یہ آخرت میں بھی مجھے کام آئے گا یا نہیں آئے گا، اس میں کتنی چیز میرے کام آئے گی کتنی چیز کام نہیں آئے گی، کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے، کون سی چیز میرے لیے مفید ہے اور کون سی چیز میرے لیے مضر ہے. اسی لیے ٹھہر ٹھہر کر کام کرنا، اطمینان سے کام کرنا، یہ بڑا اونچا وصف ہے. وفد عبد القیس کے سردار تھے، تو پورا وفد عبد القیس آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. روایات میں آتا ہے کہ سب آئے، سواریوں سے اترے، دوڑتے ہوئے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا اشتیاق تھا، دور سے وفد آیا، دوڑتے ہوئے آئے، آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ اور پاؤں کو بوسہ دینے لگے. ان کے جو سردار تھے، اشج ان کا لقب تھا، منذر ان کا نام تھا، منذر، وہ جناب اترے سواری سے لیکن وہ دوڑے نہیں. وہ جناب انہوں نے دیکھا سب ساتھی جا رہے ہیں اندر، انہوں نے سب ساتھیوں کا سامان رکھا، سواریوں کو باندھا، باندھنے کے بعد انہوں نے غسل کیا، نیا جوڑا پہنا، پھر اس کے بعد مسجد میں حاضر ہوئے، دو رکعت نماز تحیت المسجد ادا کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فداہ ابی و امی کی خدمت میں حاضر ہوئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فیک لخصلتین یحبہما اللہ، کہ تمہارے اندر دو عادتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہیں. اور پھر فرمایا الحلم والانات، ایک تو تم میں بڑی بردباری ہے، غصہ نہیں کرتے، دوسرا الانات، ٹھہر کر کام کرتے ہو، اطمینان سے ہر کام کرتے ہو. تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ میری فطری ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ میری طبیعت میں رکھی ہے، یہ میری اپنے کسب کا دخل ہے. فرمانے اللہ تعالیٰ نے تمہاری فطرت کے اندر یہ دو چیزیں رکھی ہیں، تو غصہ نہ کرنا، ہر کام سوچ سمجھ کے کرنا، ٹھہر ٹھہر کر کرنا، یہ انات کہلاتا ہے، یہ انات کہلاتا ہے. اور ٹھہر کر کام کرنا، اور اس ٹھہر کر کام کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی اندھا دھند کام نہیں کرتا بلکہ سوچ سمجھ کر کرتا ہے. یہ اندھا دھند کام کرنے سے ہی خرابی ہوتی ہے،
چاہے دین کا کام ہو چاہے دنیا کا کام ہو. دین کا کام بھی اگر آپ انادم کرتے چلے جائیں گے, سوچنے کا بھی آپ کو موقع نہیں مل رہا, تو ڈر ہے کہ کہیں افراد تفرید یا گڑبڑ میں مبتلا نہ ہو جائے. لیکن اگر آپ ٹھہر ٹھہر کر سوچ سمجھ کر آرام آرام سے کام کریں گے, امید یہ ہے کہ وہ کام جو ہے سنت کے مطابق ہوگا, اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق ہوگا, غلطیوں سے آپ کی حفاظت ہوگی. اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, العجلۃ من الشیطان, الاناۃ من اللہ والعجلۃ من الشیطان. ٹھہر کر کام کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے, اور جلدی کا کام شیطان کا, اردو کا بھی محاورہ ہے, عجلت شیطان کی طرف سے ہے. اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں لکھا کہ اگر عجلت کوئی اچھی چیز ہوتی تو قرآن مجید کی قرآت کے اندر اچھی ہوتی, لیکن وہاں بھی عجلت سے منع کیا گیا. چنانچہ سورۃ القیامہ میں فرمایا گیا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, لا تحرک به لسانک لتعجل به, آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیجئے جلدی کرنے کے لیے, جلدی جلدی زبان مت چلائیے. لا تحرک به لسانک لتعجل به, آپ اپنی زبان کو حرکت مت دیجئے جلدی کرنے کے لیے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے وحی لانے کے بعد جلدی جلدی قرآن مجید پڑھتے تھے کہیں بھول نہ جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں, آپ جلدی نہ کیجئے. ان علینا جمعہ و قرآن. اسی پر ایک اور بھی روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اپنے حجرے میں بیٹھی ہوئی تھیں, تو ایک صاحب آئے, انہوں نے دین کی باتیں جلدی جلدی کی, تو جب اٹھ کے جانے لگے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے انہیں مخاطب کیا اور فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح جلدی جلدی باتیں نہیں کیا کرتے تھے, اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کرتے تھے اس کے کلام میں فسق ہوتا تھا, ٹھہر ٹھہر کر بات کرتے تھے. اور لو اعدہ العاد, کہ اگر گننے والا اس کو گننا چاہتا تو گن سکتا تھا. یعنی اتنے جملے آپ کے علیحدہ علیحدہ ہوتے تھے کہ اگر کوئی آدمی ان جملوں کو علیحدہ علیحدہ گننا چاہے تو گن سکتا تھا. تو جلدی تو کسی بھی کام میں اچھی نہیں ہوتی, چاہے قرآن مجید کی قرات ہو یا جلدی جلدی بولنا ہو یا جلدی جلدی کام کرنا ہو, تو ہر کام ٹھہر ٹھہر کر کرنا چاہیے. بات آگے نکل گئی, بات یہ چل رہی تھی کہ ہم اپنی پوری زندگی غفلت میں گزارتے ہیں, اندھن کام کرتے چلے جاتے ہیں, لیکن تھوڑا سا ٹھہر کر سوچنا ضرور چاہیے کہ ہم کر کیا رہے ہیں, کون سی چیز ہمارے لیے مفید ہے, کون سی چیز ہمارے لیے مضر ہے. جب یہ سوچیں گے تو آدمی غفلت سے نکلے گا, اور جب غفلت سے نکلے گا تو تیقظ پیدا ہوگا, پھر آدمی کو ایمان اور اعمال صالحہ کی توفیق ہوگی. تو یہاں اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کافروں کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہم فی غفلت وہم لا یؤمنون, کہ یہ لوگ غفلت میں ہیں اور یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے. تو غفلت کا ذکر پہلے کیا, ایمان نہ لانے کا ذکر بعد میں کیا, اشارہ کر دیا کہ ایمان نہ لانے کی وجہ بھی کیا ہے, غفلت ہے. ورنہ اگر کوئی آدمی ذرا سوچے کہ میں کہاں سے آیا, کتنے عرصے یہاں رہوں گا, پھر میرے ابا جی دادا جی کہاں گئے, ہماری پرانی زمینوں کا کیا ہوا, یہاں اس میں کون لوگ پہلے رہتے تھے, کون پڑھاتے تھے, آئندہ کون پڑھائے گا, بہت کچھ سوچنے سے بہت کچھ سمجھنے کا موقع ملے. یہ جو آدھا دھن کام ہوتا ہے اس میں سمجھنے کا موقع انسان کو نہیں ملتا, غفلت ہوتی ہے. تو غفلت کا ذکر پہلے کیا گیا اور یہ فرمایا وہم فی غفلت وہم لا یؤمنون, یہ لوگ غفلت میں ہیں, یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے. آخر میں فرمایا انا نحن نرث الارض ومن علیہا, بے شک ہم ہی زمین کے وارث ہیں اور زمین کے اوپر جتنے لوگ ہیں ان کے ہم وارث ہیں. وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور یہ سب ہماری ہی طرف لوٹائے جائیں گے، ہماری طرف ہی یہ سب لوگ لوٹائے جائیں گے۔ یہاں پہلی بات اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ فرمائی کہ زمین کے وارث ہم ہیں، زمین کے اوپر جتنے لوگ ہیں اور جتنی چیزیں ہیں ان کے وارث ہم ہیں۔ یہ بھی ایک بڑی حقیقت ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے یہاں ارشاد فرمایا۔ وراثت میں کتنے جھگڑے ہوتے ہیں، ہم وارث ہیں، تم وارث نہیں ہو، میں علمی وارث ہوں، میں مسلک کا وارث ہوں، میں مال کا وارث ہوں، ہے جی، یہ سب باتیں ہی باتیں ہیں۔ اصل وارث تو کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے جو اسماء حسنہ ہیں، ان اسماء حسنہ کے اندر ایک نام ہے الوارث، الوارث الرشید الصبور۔ تو وارث، اصل وارث تو اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کیا گیا کہ قال موسیٰ لقومہ استعینوا باللہ واصبروا ان الارض للہ یورثها من یشاء من عباده والعاقبۃ للمتقین۔ زمین تو اللہ کی ہے، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے وارث بناتا ہے، اور اچھا انجام متقی لوگوں کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی اصل وارث ہے، اللہ تعالیٰ ہی اصل وارث ہے۔ ایک اور جگہ میں فرمایا کہ نرث ما یقول ویأتینا فردا، نرث ما یقول ویأتینا فردا، کہ یہ کافر جو کہہ رہا ہے کہ میرا مال اور میری اولاد اور یہ اور وہ، تو جو کچھ یہ کہہ رہا ہے اس کے وارث تو ہم ہیں۔ ویأتینا فردا، اور یہ ہمارے پاس آئے گا تو بالکل اکیلا ہے، کچھ اس کے پاس نہیں ہوگا۔ نرثه ما یقول ویأتینا فردا، جو کچھ یہ کہہ رہا ہے اس کے وارث ہم ہیں۔ ویأتینا فردا، یہ ہمارے پاس آئے گا تو اکیلا ہوگا۔ تو اصل مال تو ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا، اور اسی کو قرآن مجید کی ایک اور جگہ میں فرمایا وللہ میراث السماوات والارض، للہ میراث السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کی میراث کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ وراثت پہ کتنے جھگڑے ہو رہے ہیں، کتنا جھگڑو گے آپ؟ زمینوں پر کتنا قبضہ کرو گے؟ ان زمینوں پر جو حقوق پامال کیے جا رہے ہیں، زمینوں پر، مکان پر، دکان پر، جائیدادوں پر، پیسے پر، کتنا کتنا عرصہ، کتنا عرصہ، کون کس پر کتنا قبضہ کرے گا؟ قبضہ کر کے کہاں لے جائے گا؟ نہیں لے جا سکتا، اپنی قبر میں نہیں لے کے جاتا، سب کچھ یہیں چھوڑ کے جاتا۔ اور جو لینے والے تھے وہ بھی چلے جاتے ہیں، جو دینے والا تھا وہ بھی چلا جاتا ہے، دینے والے نے لینے والوں کو نہیں دیا، نہیں دیا، نہیں دیا، ہے جی، اپنے پاس ہی رو کے رکھا اور اپنے لیے آخرت میں جہنم کا سامان کر گیا۔ اور لینے والے نہ لے سکے دنیا میں، مگر اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ان کے لیے اس کا بدلہ رکھ دیا، اجر کا اجر و ثواب رکھ دیا۔ تو یہ ساری آسمانوں اور زمینوں کی میراث تو اللہ کے لیے ہے۔ یہاں فرمایا انا نحن نرث الارض ومن علیہا، بے شک ہم زمین کے وارث ہیں اور زمین پر جتنے لوگ اور جتنی چیزیں ہیں ان کے وارث ہم ہیں۔ والینا یرجعون، اور یہ سب ہماری طرف ہی لوٹائے جائیں گے۔ اسی لیے ہمارے اکابر فرماتے ہیں کہ آدمی کو اس دنیا میں سب چیزوں پہ ڈٹ کے کام کرنا چاہیے، لیکن یہ سمجھنا چاہیے کہ سب امانت ہے میرے پاس، یہ دکان، یہ مکان، یہ کاروبار، یہ پیسہ، یہ جناب، یہ علم، یہ دولت، جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، کہنے کو آپ مالک ہیں، حقیقت میں مالک نہیں ہے، مالک ہر شے خدا، ہر چیز کا مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ یہ چیز ہمارے پاس دنیا چند روزہ نزد ماس، یہ دنیا تو چند روزہ ہے، ہماری دی گئی ہے، چند روز استعمال کر لو، پھر اگلا آدمی استعمال کرے گا، پھر اس سے اگلا آدمی استعمال کرے گا۔ یہی حقیقت انسان اگر سمجھ لے
تو سکون ہو جاتا ہے، اس کی زندگی کی جو غفلتیں ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں، ایمان اور اعمال صالحہ کی توفیق ہو جاتی ہے، صبر و شکر کی نعمت اس کو نصیب ہوتی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا انا نحن نرث الارض ومن علیہا، بے شک ہم ہی زمین کے وارث ہیں اور زمین کے اوپر جتنی چیزیں ہیں ان کے ہم وارث ہیں. وإلینا یرجعون، اور ہماری طرف ہی سب لوٹائے جائیں گے. ظالم ظلم کر کے یہ نہ سمجھے کہ بدلہ نہیں ہے، مظلوم نے اگر ظلم سہا تو وہ یہ نہ سمجھے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، نہیں پروردگار دیکھ رہا ہے. الم یعلم بأن اللہ یرا، کیا انسان نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ جو ظالم ہے وہ ظلم کر کے بچ نہیں سکتا، جو مظلوم ظلم سہ رہا ہے وہ یہ نہ سمجھے کہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، نہیں اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں ہر چیز کا انصاف ہے، کسی کی نیکی ضائع نہیں ہوتی، کسی کی برائی معاف نہیں ہوتی جب تک کہ وہ خود معافی نہ مانگ لے یا اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو معاف نہ کر دے. لیکن حقوق العباد تو اس وقت تک بھی اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرماتے جب تک کہ بندے خود نہ معاف کرتے. اس لیے اس حقیقت کو ہمیشہ اپنے ذہن میں تازہ رکھنا چاہیے کہ ہم اس دنیا میں مالک ہیں مگر ملکیت ہماری امانت والی ہے. سب چیزیں ہمیں امانت کے طور پر ملی ہیں، کچھ عرصہ ہم اس کو استعمال کریں گے، پھر یہ ملکیتیں اگلے لوگوں کی طرف منتقل ہو جائیں گی. دوبارہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ سن لیجئے. یہ عیسیٰ ابن مریم تھے، حق بات جس میں لوگ جھگڑ رہے ہیں، اللہ کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اللہ اولاد بنائے، اللہ اس سے پاک ہے. اللہ جب کوئی فیصلہ کرتا ہے تو اس چیز کو کہتا ہے ہو جا، تو وہ چیز ہو جاتی ہے. اور بے شک اللہ میرا اور تمہارا پروردگار ہے، تو تم اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے. پھر ان کے درمیان مختلف گروہوں نے اختلاف کیا، تو ہلاکت ہے کافروں کے لیے عظیم دن میں حاضری سے، جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے، کیا سننے والے ہوں گے اور کیا دیکھنے والے ہوں گے. لیکن ظالم آج کے دن کھلی گمراہی میں ہیں، اور آپ ان کو ڈراتے رہیے حسرت کے دن سے جب ہر کام کا فیصلہ کر دیا جائے گا. اور یہ لوگ غفلت میں ہیں، اور یہ لوگ ایمان نہیں لا رہے. بے شک ہم ہی زمین کے وارث ہیں، اور زمین پر جتنی چیزیں ہیں ان کے ہم وارث ہیں، اور یہ سب ہماری طرف ہی لوٹائے جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد. اللهم إنا نسألك علما نافعا، وعملا صالحا، ورزقا واسعا، وصحة كاملة، وعافية تامة دائمة، يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. ہمارے اس جمع ہونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے. یا اللہ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ یا ارحم الراحمین ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ قرآن مجید میں غور و فکر کی توفیق عطا فرما دیجئے، یا اللہ قرآن مجید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے، یا ارحم الراحمین یا رب العالمین ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، ہم میں ہمارے متعلقین احباب میں جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو دنیا سے چلے گئے یا اللہ ان کی کامل مغفرت فرما، یا اللہ ہماری آنکھوں سے غفلت کے پردے دور فرما، یا اللہ ہمیں ہر کام سوچ سمجھ کر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ اپنی دنیا اور آخرت درست کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے آپ راضی ہیں، یا اللہ ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے آپ راضی ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوں. اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والحج انك على كل شيء قدير. اللهم انا نسألك تمام العافية ونسألك دوام العافية ونسألك الشكر على العافية ونسألك الغنى عن الناس، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.